بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزء عما في تفسير درس جاريه فضلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليك تفسير سي هم شرح كرهيه اور سورة النبأ کی تفسیر کا آغاز کر چکے ہیں. پچھلے درس سے ہم پہنچے تھے آیت نمبر 17 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان یوم الفصل کان میقاتا. یہاں تک پہنچے تھے. جن آیتوں کی آج ہم تفسیر کریں گے، پہلے وہ آیتیں دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کی تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، وسیرت الجبال فکانت سرابا، ان جہنم کانت مرصادا، للطاغین مآبا، لابثین فیها احقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. جی، کیا چیز؟ آیت نمبر 26 تک. ان آیتوں کا ترجمہ، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلہ کا دن ایک مقرر وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے بس سراب ہو جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں رہیں گے مدتوں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی چیز کا. الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ. نعوذ باللہ. جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہوگا. یہ آیات ہیں. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال تعالی ان یوم الفصل وهو یوم القیامہ، بے شک یوم الفصل قیامت کا دن، یہ قیامت کا دن ہے. وسمی یوم فصل لان اللہ یفصل فیہ بین العباد فیما شجر بینہم. اس یوم الفصل فیصلہ کا دن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن میں بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہے. نمبر ایک، جو کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوا، جو جھگڑے ہوئے، کون حق پر تھا، کون باطل پہ تھا، کس کا حق تھا، کس کا حق نہیں تھا، تو فیصلہ کب ہوگا؟ یوم الفصل میں، فیصلے کے دن یا قیامت کے دن میں. وفیما کانوا یختلفون فیہ، اس کا بھی فیصلہ اسی دن ہوگا جس میں اختلاف کیا کرتے تھے دنیا میں. آج ہم اختلاف کرتے ہیں خاص طور پر دینی مسائل میں. امت بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرے باطل پہ ہیں. یہ تو قیامت دن فیصلے کے دن ہی فیصلہ ہوگا کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا. ویفصل كذلك بین اہل حق و اہل الباطل، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اہل حق و اہل باطل کے بیچ میں فیصلہ کرے گا. واہل الکفر و اہل الایمان، اور اہل کفر اہل ایمان کا بھی فیصلہ اس دن ہوگا. واہل العدوان و اہل الاعتدال، اور عدوان کرنے والے اور اعتدال پسند اور اعتدال والے کو فیصلہ بھی اس دن ہوگا. ظلم کرنے والے اور انصاف کرنے والوں کا فیصلہ بھی اس دن ہوگا. ویفصل فیہ ایضا بین اہل جنت و اہل النار، اور اس دن اہل جنت جنتیوں کا اور اہل النار دوزخوں کا بھی فیصلہ ہوگا. جنتی جنت میں کب جائیں گے، دوزخ دوزخ میں کب جائیں گے؟ فیصلے کے دن میں جائیں گے، کیونکہ اس دن فیصلہ ہوگا کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جهنم میں، سعیر میں. کان میقات سے مراد ای میقات للجزاء وموقوتا لاجل معدود. میقات سے مراد یہ ہے یعنی وقت مقرر، جزاء کے لیے وقت مقرر ہے حساب کے لیے، اور موقوت ہے لاجل معدود جس کی مدت مقرر کر دی گئی ہے. تو دو اعتبار سے وقت مقرر ہے، ایک تو حساب کے لیے وقت مقرر ہے، اسی دن ہوگا یعنی قیامت کے دن یوم الفصل میں، اور پھر وہ دن مقرر کر دیا گیا ہے، جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، معدود ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. سبحان اللہ، كما قال تعالى، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وما نؤخره الا لاجل معدود، سورۃ ہود ادنا 104 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور ہمیں اسے یعنی آخرت کے دن کو یعنی قیامت کے دن کو مؤخر کر دیتے ہیں صرف اور صرف اجل معدود کے لیے، خاص مقرر وقت کے لیے جس کی عدت کی ابتدا ہو چکی ہے، یعنی جس کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. وما ظنك بشيء، شخص فرماتے اور تمہیں کیا گمان اس چیز کا، له اجل معدود وانت ترى الاجل كيف يذهب سريعا يوما بعد يوم، اور اس بات کا کیا کہنا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مقرر وقت میں ہے اور وقت بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا دن تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، حتی ینتہی الانسان آخری مرحلہ، یہاں تک انسان آخری مرحلہ تک پہنچ جاتا ہے. انسان زندگی کو دیکھ لے، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا ہے، سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے، عقل بھی بڑی ہو جاتی ہے، سمجھ بھی اس کی مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اور مزید بڑا ہوتا ہے، جسم اور مضبوط ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جسم مزید مضبوط ہوتا ہے، پھر ایسا سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے، پھر جسم کمزور ہو جاتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ انسان بھی بدلتا رہتا ہے اور اپنی آخر مرحلے تک، انتہا تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. کیونکہ انسان کے زندگی کا وقت مقرر ہے، ہر بندے کا اپنے موت کا وقت مقرر ہے. اسی طریقے سے جب انسان زندگی کو تیزی سے گزرتا ہوا دیکھ لیتا ہے، آج سے ہمارا بچپن یا ہمارے کالج کا زمانہ خواب سے لگتا ہے کہ نہیں، یوں لگتا ہے کہ کل کی بات تھی، 20 سال گزر گئے پھر بھی لگتا ہے کل کی بات تھی. میرے بھائی یہ کل کی بات ہماری زندگی لگتی ہے کہ کل سے آج. اس لیے قیامت کیا کہیں گے لوگ، یومن او بعض یوم، پوری زندگی 70 سال زندگی کیسے گزری ہے ایک دن، ایک دن سے کم وقت میں. ولی فکذلک الدنیا، اپنی زندگی دیکھیں، یہ بدلتے ہوئے مراحل زندگی کے دیکھیں کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں. آپ اگر بعض لوگ اپنی فیملی سے دور ہیں، دو سال کے بعد یا 3 سال کے بعد گھر میں جاتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، جب جاتے ہیں واپس تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو بچوں کو پہچان نہیں پاتے بعض اوقات. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ یہ تبدیلی، یہ 2 سال جو گزرے ہیں اس میں مختلف مرحلوں سے یہ بچہ گزرا ہے، اس شکل بھی تبدیل ہوئی، اس کا قد بھی لمبا ہو گیا، اس کی جسامت بھی تبدیل ہوئی ہے. تو شخص صاحب فرماتے ہیں دنیا بھی اسی طریقے سے بڑی تیزی سے چل رہی ہے، یومن بعد یوم، دن بدن، حتی تنتہی الى آخر مرحلہ، یہاں تک کہ آخر مرحلہ آ جائے گا. آخر مرحلہ کیا ہے؟ ولہذا قال تعالی وما نؤخر الا لاجل معدود وكل شيء معدود فانه ينتهي، ہر وہ چیز جس کی عدت مقرر کر دی گئی ہے وہ ختم ضرور ہوگی. ہماری زندگی کی عدت پتہ کب پوری ہوئی ہے، کب لکھ دی گئی ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے، ابھی نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر، وہ تو 50,000 سال پہلے ذمہ عثمان کے تخلیق سے پہلے، نہیں دنیا میں آنے سے پہلے، ابھی ہم بن چکے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا. اس سے پہلے جب ہماری عمر ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے تھی، ہماری یہ تعداد زندگی کے دن، گھڑیاں، لمحات، سیکنڈ تک بھی لکھ دیے گئے کہ اتنی سال، اتنی دن، اتنی گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ یہ بندہ زندہ رہے گا، اس کے بعد اس کا اجل آ گیا، بات ختم ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جس چیز کو محدود کر دیا گیا ہے، یعنی گنتی اس کی ہونی ہے، تو فنا اور ختم ضرور ہوگی. عجب بات، ہم بھی انہی میں سے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جیسا فرماتے ہیں النافخ الموکل فيها اسرافیل، نفخ في الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، کس دن پھونکا جائے گا؟ قیامت کے دن. کی ابتدا کیسے ہوگی؟ اب یوم الفصل کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی. سور خاص آلہ ہے جو ایک خاص فرشتہ جس میں پھونک مارتا ہے، ینفخ فیہا، جس کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل صحیح حدیث سے ثابت ہے. ینفخ فیہا نفختین، دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا. الاولی یفزع الناس، ایک فزع کی حالت ہو جائے گی، شدید فزع ہو جائے گا، شدید ڈر، فزع یعنی ڈر کی انتہا. ثم یصعقون، پھر بے ہوش ہو جائیں گے. فیموتون، پھر مر جائیں گے. ایک فزع کی حالت ہے، بے ہوشی پھر موت. وہ فزع کی حالت ہی ہے جس میں حاملہ عورت حمل گرا دے گی، وہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے جس کو پلائے وہ بھول جائے گی، ذہول سے، اس ذعر کی وجہ سے. لوگ خرید فروخت کر رہے ہوں گے، ان کو ہوش نہیں رہے گا. الغرض، والثانیہ، اور دوسرا مرتبہ جب پھونک یہ فرشتہ مارے گا سور میں، کس لیے ہوگا؟ یبعثون من قبورہم، دوبارہ زندہ ہوں گے قبروں سے. پہلے پھونک سے زندہ چیز ختم ہو جائے گی، ثقلین، جن و انس، وہ جس اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ختم ہو جائے گی. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر دوبارہ زندگی ہوگی. وتعود الیہم ارواحہم، اور ان کی روحیں واپس آ جائیں گی. ولہذا قال ہنا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. وفی الآیۃ ایجاز، اس آیت میں ایجاز ہے، یعنی پورے الفاظ نہیں ہیں، بالحذف، حذف کر دیا کسی چیز کو. ای فتحیون فتأتون افواجا، یعنی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا، پھر تم فور در فوج آؤ گے. تو زندہ کرنے کا لفظ ہے احیاء، لفظ ہے نہیں ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں ایجاز. یہ بلاغت قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی، احکم الحاکمین کا فرمان ہے. فوجن مع فوجن او یتلو فوجن، فوج در فوج لوگ نکلے گا اپنی قبروں سے. سبحان اللہ. وہذه الافواج واللہ اعلم بحسب الامم، یہ فوج کیسے نکلے گی؟ فوج در فوج سے کیا مراد ہے؟ جیسا فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ امتوں کے اعتبار سے فوج اپنے قبر سے نکلے، پتہ اس نے جانا کہاں ہے، وہ کس امت سے اس کا تعلق ہے. سبحان اللہ. تو وہ ہر امتی، ہر نبی کا امتی اپنی نبی کی امت کی طرف چلا جائے گا، اور ایک فوج ایک نبی کی امت، دوسرا فوج دوسرے نبی کی امت، اس طرح جتنی بھی انبیاء ہیں سب کی افواج الگ الگ ہو جائیں گی. فوج کہتے ہیں ایک گروہ کو، گروپ کو، یا جماعت کو، بڑی جماعت کو. کل امت تدعى الى کتابها لتحاسب عليه، اور ہر امت اپنے حساب کے لیے بلائی جائے گی. فیأتی الناس افواجا فی هذا موقف العظیم، لوگ فوج در فوج آئیں گے اس موقف عظیم کے لیے. الذی تسوى فیه الارض، جس دن زمین کو برابر کر دیا جائے گا. فیذرها اللہ عز وجل قاعا صفصفا، بالکل سیدھی زمین ہوگی، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی. لا ترفع عوجا ولا امتا، یعنی اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل سفید چٹیل میدان ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یعنی سائے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پیڑ، اور نہ کوئی زمین کے نیچے کوئی غار، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی پہاڑ، کچھ بھی نہیں رہے گا. سفید زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفتحت السماء فکانت ابوابا، سور پھونکا گیا ہے، دوبارہ لوگ زندہ ہوئے ہیں. اب یہ جو دنیا کے ختم ہونے کا مرحلہ ہے، پہلا سور پھونکا گیا ہے، انسان فزع کی حالت ہوئی، پھر صعق ہوا، پھر موت ہوئی، تو زمین و آسمان کا کیا ہوا؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبا، جو خبر لے کے آئے ہیں، مکمل نبا میں کیا کہتے ہیں، مکمل خبر، شامل خبر جو ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید سر فہرست ہے، اور جو قرآن کے پیغامات ہیں جس میں دوبارہ زندہ ہونا اصل پیغام ہے جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے، النبا العظیم. لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں جس زمین پر یہ رہتے ہیں، جس آسمان کو یہ روزانہ دیکھتے ہیں، جس آسمان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں سب عین شداد ہے، کہ بڑے سخت مضبوط آسمان ہے، اور زمین جس پہ چلتے جسے سیدھا کر دیا گیا، ہموار کر دیا گیا، اور یہ پہاڑ جو میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے، پڑھ چکے ہیں نا. آئے دیکھیں ان کا کیا ہونے والا ہے اس دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفتحت السماء فکانت ابوابا، فتحت این فرجت، یعنی آسمان کو کھول دیا جائے گا. فرج کہتے ہیں سوراخ کو یا کسی کھلی ہوئی چیز کو. ان فرجت فتکون ابوابا، آسمان کھل جائے گا، آسمان میں دروازے کھول دیے جائیں گے. یشاہدہ الناس بعد ان کان سقفا محفوظا، اپنی آنکھوں سے لوگ یہ کھلتے ہوئے دروازے دیکھیں گے، آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، اور دروازے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ لوگ کریں گے, دیکھیں گے کہ یہ جو خوبصورت آسمان ہے جو ہموار ہے, جس میں کوئی ذرے برابر بھی کہیں سے کوئی نقص نظر نہیں آتا, جس میں کوئی ذرے برابر بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی, کوئی شگاف نظر نہیں آتا, کوئی سوراخ نظر نہیں آتا, اس دن یوم الفصل میں آسمان, یہ جو شدید آسمان تھا, اس میں دروازے کھول دیا جائیں گے. بعد ان کان سقف محفوظ, اس کے بعد کہ جبکہ پہلے کیا تھا, سقف محفوظ, ایک مضبوط محفوظ چھت تھی. تكون في ذلك اليوم ابواب مفتوحه, كل يوم دروازه بن جائے گی. وفي هذا دليل, یہ چیز کی چیز دلالت کرتی ہے, دلالت على کمال قدرت الله عز وجل, اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ثبوت ملتا ہے. اتنے بڑے آسمان دیکھ, جہاں تک نگاہ جاتی ہے آسمان ختم ہوتا ہے, ہماری نگاہ تو ختم ہو جاتی ہے, آسمان ختم نہیں ہوتا. اور اتنے بڑے آسمان کو اللہ تعالیٰ حکم سے کھل جاتے ہیں, اس میں دراڑے پڑ جاتی ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ثبوت ملتا ہے. اتنے بڑے آسمان میں جو اتنی سوراخ کر سکتا ہے, دروازے کھول سکتا ہے, وہ کتنی بڑی قدرت اور قدرت کاملہ کا رب ہے. کیا شان ہے اس رب کی جل شانہ سبحانہ و تعالی. ان هذه السبع الشداد يجعله الله تعالى يوم القيامه كان لم تكن, یہ جو سات آسمان, یہ جو ہمیں نظر آتا ہے سما دنیا ہے, یہ جو تارے نظر آتے ہیں نا, کہتے ہیں بلینز آف گلیکسیز جو کہتے ہیں, یا السماء دنیا کے سب سے نیچے والا حصہ ہے, صرف السماء دنیا کو پار نہیں کر سکے انسان اپنے اس ٹیکنالوجی سے, جتنی بھی اس نے ایجادات کی, ٹیلیسکوپ وغیرہ جتنی بھی, جہاں تک یہ پہنچا ہے یا رسائی کرتے سورج تک جانے کی, سورج بھی بہت سارے سورجوں میں سے ایک چھوٹا سا سورج ہے, اور جتنے بھی اسٹارز ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ بلینز آف گلیکسیز ہیں, ایک گلیکسی ہمارا اور پتہ نہیں کتنی اور سیار کے اور گلیکسیز ہیں, یہ السماء الدنیا کے سب سے نیچے والا حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے. وزینا السماء الدنیا بمصابیح, سماء الدنیا کو خوبصورت کس چیز سے بنایا, اور آیت ہے ٹھیک ہے نا, یہ سما دنیا کو جو خوبصورتی بنائی ہے, یہ جو زینت جو ہمیں نظر آتی ہے, یہ سارے اسٹار جو ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں بس پورے سات و آسمان یہیں پر بس گلیکسیز کے اندر گھومتے ہیں, عقل کے اندھے لوگ ہیں بےچارے. انسان کی حیثیت یہ کیا ہے, انسان پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو جو پتہ چلے گا انسان کیا ہے, پہاڑ دیکھا ہے انسان کی حیثیت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا, پھر پوری زمین کو دیکھے پہاڑ کے سامنے, اور پھر پورے سولر سسٹم کو دیکھے پہاڑ کے سامنے, زمین کے سامنے, سورج کو دیکھے پورے سولر سسٹم کے سامنے, پھر بہت سارے جو اور سیارے اور جو سورج ایجاد ہوئے ہیں, یعنی ڈسکور ہوئے ہیں, ایجاد ہوئے جو ڈسکور ہوئے نئے سورج, عقل حیران ہو جاتی ہے واللہ کہ انسان ان کے سامنے, زمین انسان زمین ذرے برابر بھی نہیں ہے, ایٹم دیکھا ہے, ایٹم کی کیا سائز ہے, جو سب سے بڑا ابھی جو سورج دیکھا گیا ہے, یہ پوری زمین انسان نہیں پہاڑ نہیں, اس بڑے سورج کے جو ابھی تک جو ڈسکور ہوا ہے وہ ذرے برابر ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ صرف اس آسمان کو نہیں, صرف سورج کو نہیں, اس بڑے سب سے بڑے سورج کو نہیں, صرف سما دنیا کو نہیں, ساتوں آسمان ہٹ جائیں گے, کچھ باقی نہیں رہے گا. کل لم تکن, جیسے کہ کبھی آسمان ہوا نہیں کرتے تھے, یہ حالت ہوگی. تکون ابوابا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن, سورۃ المعارج میں بھی یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ پگھلتے ہوئے تیل کی طرح آہستہ آہستہ آسمان پھٹتا جائے گا, اور پہاڑ اون کی طرح اڑنے لگیں گے. وثم صفۃ اخرى ذکرها اللہ فی قوله وسویرت الجبال فکانت سرابا, پہاڑوں کا کیا ہوگا, پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا, یہ جو میخوں کی طرح گڑے ہوئے میخوں کی طرح, یہ کیسے چلیں گے, جس نے میخوں کی طرح گاڑا ہے وہی چلائیں گے, دھول کی طرح اڑ جائیں گے. فکانت سرابا, سراب بن کر رہ جائیں گے. ای ان الجبال عظیمۃ السماء, یہ بڑے پہاڑ, تدک فتکون کرمل, یہ ہلا کے رکھ دیے جائیں گے اور مٹی کی ریت کی طرح بن جائیں گے. ثم تكون كالسراب, پھر سراب کی طرح مراج کی طرح بن جائیں گے, تسیر چلتے ہوئے نظر آئیں گے. وسویرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا, دوبارہ زندہ ہوئے قبروں سے نکلے ہیں میدان محشر میں, پھر وہ نظارہ جو پہلے رہ چکا تھا، آسمان کا ذکر تھا، پہاڑوں کا ذکر تھا جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، آسمان سب عین شداد ہے اور پہاڑوں کے تعلق سے کیا فرمایا تھا، اوتاد ہے میخوں کی طرح، تو پھر ان کا ذکر کیا پہلے، پھر واپس آئے میدان محشر میں جب انسان دوبارہ زندہ ہو تب دیکھے گا کیا سب سے پہلے. اتنے اس خالی میدان میں جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یعنی انسان جو سامنے وہ دیکھ رہا ہوگا. ان جہنم کانت مرصادا، سب سے پہلی خبر اس وقت جو سب سے خطرناک چیز ہے، جہنم کا ذکر ہے. بے شک جہنم گھات میں ہے، ای مرصدۃ و معدۃ للطاغین، طاغیوں کے لیے جہنم کو تیار کر دیا گیا ہے اور وہ انتظار میں ہے. جیسے شکاری شکار کے انتظار میں ہوتا ہے، جہنم بھی جہنموں کے انتظار کر رہی ہوتی ہے اور گھات میں انتظار کر رہی ہوتی ہے. وہ جہنم، جہنم کیا ہے، مطلب کیا ہے جہنم کا، اسم میں اسماء النار، آگ کے جو آخرت کی آگ ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللتی لہ اسماء کثیرہ، بہت سارے اور بھی نام، سعیر بھی نام ہے اور بھی اس کے نام ہیں، مختلف نام ہیں، لوا بھی نام ہے، لوا کل انہا لوا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، لوا کیا ہے، یہ بھی جہنم کی ناموں میں سے، آگ جو آخرت کی آگ ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سعیر بھی نام ہے اور یہاں پہ جہنم بھی یہ نام ہے، مختلف نام ہے. وسمیت بهذا، اسی جہنم کیوں کہا گیا ہے، لانها ذات جہمت وظلمہ، اس میں جہمہ ہے، ظلمہ ہے، بسوادها وقعرها اعاذنا الله واياكم منها قولوا امين. جہمہ وہ گڑھ جس میں اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے والی جگہ، بسوادها وقعرها، اپنی کالے شدید کالے رنگ سے اور اپنی قعر یعنی اپنی گہرائی سے، اعاذنا الله واياكم منها وهي مرصاد للطاغين، اور یہ مرصاد ہے خاص مقرر، گھات بنا دیا گیا ہے طاغین کے لیے، قد اعدها الله عز وجل له من الان، ابھی سے اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے، ابھی سے تیار کر رکھا ہے، فهي موجودة كما قال تعالى، بس جہنم اس وقت موجود ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور ڈرو اس آگ سے جسے اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، سورۃ البقرہ نمبر 24. اب شیخ صاحب جو ہیں رسول جماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں جنت اور دوزخ کے تعلق سے، کیا عقیدہ ہے، موجود ہے، اس وقت موجود ہے، پہلے بات یہ، اس کا ثبوت کیا ہے اس وقت موجود ہے جہنم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن مجید میں سے، یہ آیت سورۃ البقرہ نمبر 24، یہ یاد کرنی ہے، واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور سنت میں سے جو دلیل ملتی ہے، ورآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین عرضت علیہ وہو یصلی صلاۃ الکسوف، جہنم کو پیش کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، ورآہ فیہا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض نظارے دیکھے، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، معروف قصہ ہے جس عورت کو عذاب دیا گیا بلی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب دیکھا اس عورت کو جہنم میں، کہ اس نے بلی کو عذاب دیا تھا، اسے قید کر دیا گیا، اس ایک عورت نے بلی کو قید کر دیا، اسے نہ کچھ کھانے کو دیا، نہ کچھ پینے کو دیا، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تھا کہ وہ خود کھائے اور پیئے، تو بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپتی ہوئی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں اس عورت کو دکھایا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دیکھا اپنے آپ کو جہنم میں، اسے عذاب مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے، پھر یہ خبر دی گئی کہ اس لیے مل رہا ہے کہ اس نے بلی کو عذاب دیا تھا، بلی تڑپ کر مر گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا عورت کو جہنم میں، کیا ثبوت ملتا ہے، ایک تو جانور کو عذاب دینا شرائن جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر وجہ کے، اور ثبوت کیا ملتا ہے کہ جہنم موجود ہے، بارک اللہ فیک، کہ جہنم موجود، اگر موجود نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھ لیتے، سبحان اللہ. ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي. والله تعالى كيف يعرف يا محمد صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي الخزاعي كو بيديكا يجر قصبه في النار اپنی آتوں کو کھینچ کر جہنم میں چل رہا تھا, یعنی امعاءه, قصب یعنی امعاء آتوں کو کہتے ہیں. لانه كان اول من اول من لانه كان اول من ادخل الشرك على العرب, کیونکہ اس شخص نے, نام یاد رکھنے, بڑا بدبخت انسان ہے اپنے زمانے کا. جزیر عرب میں شرک کیسے شروع ہوا؟ کعبے کے ارد گرد جو 360 بت تھے, یہ کس کے کہنے سے ہے پتہ ہے؟ کس نے یہ شر ایجاد کیا جزیر عرب میں؟ یعنی کعبہ بتوں سے پاک تھا, سب سے پہلے جس نے بتوں کی طرف دعوت دی وہ یہ شخص ہے, عمرو بن لحی الخزاعی. اور یہ شخص سبحان اللہ, دیکھو لوگ کیسے فتنے مبتلا ہوتے ہیں. سردار تھا, دانشور تھا, عقل مند تھا, حکمت والا تھا اور سردار تھا, تو لوگ اس سے سوال کیا کرتے تھے. اس زمانے میں جہالت کا زمانہ تھا, تو جو بندہ دو لوگوں سے صلح کرا دیتا تھا یا اچھا بولتا تھا تو ان کے لیے بہت بڑا عالم بن جاتا تھا. علم تو نہیں تھا, اندھیرے اندھیرے تھے سارے. تو یہ شخص تجارت کے لیے کسی غرض سے گیا شام, تو شام میں دیکھا لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, ہماری منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں. کہتے ہیں ایک تو مجھے بھی دے دو. تو جہاں پر اس نے تجارت کا مال خریدے دو بت بھی خرید کے آ گیا اور آ کے اس نے پیش کی اور کہا یہ دیکھو ان کو تم عبادت صرف کرو گے, اللہ تعالیٰ تو ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں, ان کے لیے عبادت کو عبادت صرف کر دو تو تمہاری مرادیں پوری ہوں گی. تو چنانچہ وہ دن تھا. اور پھر چند سالوں کے بعد یہ دو بت جو ہے 360 بت بن چکے تھے. دیکھیں شر کیسے پھیلتے تیزی سے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اب جس نے سب سے پہلے ابتدا کی اور اس پاک جگہ کو, اللہ تعالیٰ کے حرم کو سب سے بدترین گناہ سے آلود کیا, شرک سے, اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کیونکہ یہ شخص بہت پہلے تھا, علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے تھا, بہت پرانا شخص تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کو بھی دکھا دیا تاکہ عبرت والوں کے لیے عبرت ہو. کیا حالت تھی جہنم؟ ایک تو جہنم میں ہے, یہ کافی تھا عذاب کے, نعوذ باللہ من القدران. اور پھر اس کی آنتیں نکلی ہوئی ہیں, اپنی آنتوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور چل رہا ہے تو آنتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ زمین پہ گھسیٹ رہی ہے. یجر اقتابہ فی النار, نعوذ باللہ من القدران. یہ متفق علیہ حدیث ہے جس میں اس شخص کا نام ہے اور اس کا ذکر ہے. یعنی شرک کی ظلمت دیکھیں کتنی بدترین گناہ ہے کہ جس نے اس کی ابتدا کی اس دن سے لے کے آج تک اور تا قیامت, ابھی حساب شروع ہوا ہے, برزخ میں اس کا یہ حال ہے تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا اس کا. اور جو شرک سے توبہ نہیں کر رہے وہ اس شخص کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. شخص فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا, یعنی یہ جہنم جو ہے, للطاغین مآبا, والطاغون جمع طاغن, ٹھکانہ ہے طاغین کے. طاغی کیا ہے؟ بار بار طاغی کہہ رہے ہیں, ترجمہ نہیں کیا تاکہ پتہ چلے معنی کیا ہے. طاغون جمع طاغی ہے. وہو الذی تجاوز الحد, طغا یعنی تجاوز الحد, اس نے حد کو پار کر دیا. لأن الطغیان مجاوز الحد, کیونکہ طغیان کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو. كما قال تعالى, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية, سورۃ الحاقۃ نمبر 11 میں, اي زاد وتجاوز حده, جب پانی اپنے حد سے گزر گیا, حملناكم في الجارية, ہمیں تمہیں کشتی میں سوار کیا, تو پانی حد سے تجاوز کیا, یہاں تک زمین ڈوب گئی, سبحان اللہ, اتنی حد سے تجاوز کر چکا تھا. پانی میں طغیانی آئی ہوئی, دریا میں طغیانی ہے, کیا مراد ہے اسے؟ یعنی اپنے حد سے اوپر چلا گیا ہے. اے زاد و تجاوز حد و حد الانسان. اچھا انسان کی پھر کیا حد ہے جو اسے تجاوز نہیں کرنی چاہیے؟ طاغی انسان بات ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. اب سمندر یا دریا تو پانی جہنم میں نہیں جائیں گے نا, یہ طغیانی لفظی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ لفظ طغیان کا معنی یہ ہے. تو طاغی کون ہے؟ ثقلین جو مکلف ہیں, جن و انس, جو حد سے گزر جائیں گے. اچھا وہ کون سی حد جسے اسے گزرنا نہیں ہے؟ حد تو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب ہمارے کیا حد ہے جو ہم نے جس سے ہم نے جس کو ہم تجاوز نہیں کیا پار نہیں کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ حد الانسان مذکور, اور انسان کی حد کا ذکر کیا گیا ہے فی قوله تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ اکبر. واللہ جس نے اس حد کو نہیں سمجھا اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. بعض لوگوں نے شریعت میں, اسلامی اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, واللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, عربی لینگویج عربی زبان میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, اصول فقہ میں, اصول حدیث میں, کن اصولوں کا علم انہوں نے حاصل کیا, سب کچھ ان کے پاس ہے, لیکن شرک کرتے ہیں, بدعات کرتے ہیں, خرافات کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے داڑھی بھی ہے, نمازی بھی ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں, سمجھتے ہم شریعت کے پابند ہیں, شریعت کی حد کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ شریعت کو کب سے پار کر چکے ہیں. سب سے بڑے طاغی یہ ہیں اور سب سے بڑے طاغوت یہ ہیں, اور ان کو عجب بات ہے ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے. کیونکہ حد کیا ہے انسان کی, جس کے ہمیں پیدا کیا وہی حد ہے نا سب سے پہلے, باقی تو بعد میں آئے گی نا. ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ صرف میری عبادت کریں. سورہ زاریات آیت نمبر 56. شیخ صاحب فرماتے ہیں وتجاوز الحد یکون, اب عمومی بات دیکھیں, بنیادی بات سمجھ آ گئی نا, اب عموم دیکھیں حد سے تجاوز کرنا کیسے ہوتا ہے. یکون فی حقوق اللہ و یکون فی حقوق العباد, اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی اور بندوں کے, اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں بھی جب حق تلفی ہوتی ہے تو اس سے بھی یہ بندہ جو ہے حد کو پار کر دیتا ہے, حد سے تجاوز کر دیتا ہے, یعنی حقوق کی ادائیگی. دو لفظ میں کہنا چاہیں, حقوق کی ادائیگی میں غلطی کرنا یا کوتاہی کرنا اسے کہتے ہیں طغیانی, یعنی حد سے پار ہو جانا. اما فی حقوق اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے حقوق میں, فإنہ اللہ کے حقوق میں کیسے کوئی شخص حد پار کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں بڑی آسان باتیں ہیں. فإنہ فی التفریط فی الواجب او التعدی فی المحرم, دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں حد سے تجاوز کیسے ہوتا ہے, دو طریقوں سے. نمبر ایک, فی التفریط فی الواجب, جو واجب جو فرض ہے اس میں تفریط, یعنی اس میں کوتاہی کرنا, اسے چھوڑ دینا یا سستی برتنا, یا جیسے واجب ادا کرنے کا حق ہے اس کا حق ادا نہ کرنا. نمبر دو, او التعدی فی المحرم, یا محرم کا ارتکاب کر, جسے منع کیا گیا جو حرام ہے اس کا ارتکاب کرنا. ان دو طریقوں سے حد پار کر دیتا ہے یہ انسان. سب سے بڑا فرض کیا ہے اور سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ سب سے بڑا فرض توحید ہے. دیکھ پھر وہی بات ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ توحید کی ضد شرک, شرک ہے. تو جس نے اپنے آپ کو توحید پر ثابت قدم رکھا اور شرک سے دوری اختیار کی تو اس نے بنیاد اپنی بنا لی ہے. اب باقی کام آسان ہے, پھر نماز بھی آسان ہے, پھر روزہ بھی آسان ہے, زکوٰۃ بھی آسان ہے, حج بھی آسان ہے, وزن فرما برداری بھی آسان ہے, صلہ رحمی بھی آسان ہے, اور باقی حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق العباد سارے آسان ہیں. سبحان اللہ. واما الطغیان فی حقوق الآدمیین, بندوں کے حقوق میں جو طغیانی ہے, فہو العدوان علیہم فی اموالہم ودمائہم واعراضہم, ان کا عدوان ان کے مال میں, خون میں اور عزت میں. وهذه الثلاث التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تحريمها في حجه الوداع, حجه الوداع میں اعلان کیا تحریمك في اكثر من موضع, ایک جگہ سے زیادہ. فقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم حرام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر, اور کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ بے شک تمہارے خون, تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہارے عزت جو ہے ایک دوسرے پر حرام ہے. اور سورۃ سے مسلم کی روایت میں, اور یہ حرمت بیان کی جیسا کہ اس دور کی حرمت, اس مہینے اور اس جگہ کی حرمت. فالطغاۃ فی حقوق اللہ وفی حقوق العباد ہم اہل النار, جو طاغی ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں اور اللہ کے بندوں کے حق میں وہی اہل النار ہیں. والعیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور جہنم سے دور کر دے. ولہذا قال للطاغین مآبا, اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا للطاغین مآبا ای مکان اوب, والاوب فی الاصل الرجوع, یعنی جہنم جو ہے یہ طاغیوں کا ٹکانہ ہے, جس کی طرف انہوں لوٹ کر جانا ہے. یعنی اصل جگہ یہی ہے طاغی کی. جو طاغی دنیا میں اس وقت موجود ہیں ان کے جہنم مرصاد بھی ہے اور مآب بھی ہے, وہ منتظر ہے, گھات میں ہے, اور اصل جگہ ان طاغیوں کی وہی جہنمی ہے. لابثین فیہا, شیخ صفرد کما قال تعالی, جیسا اللہ تعالی فرمایا ہے, نعم العبد انہو اواب, بہترین بندہ ہے کیونکہ بے شک وہ اواب ہے, یعنی واپس پلٹنے والا ہے بار بار. سورہ الصادت نمبر 30, ای رجعنی اللہ عز و جل, یعنی بار بار اللہ تعالی کی طرف پلٹنے والا ہے. لابثین فیہا احقاب, ای باقین فیہا, یعنی اس میں رہیں گے. احقاب, ای مددا طویلا, لمبے لمبے عرصے تک. وقد دل القرآن الكريم على ان هذه المدد لا نهايه لها, تو قرآن مجید میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جو مدتیں ہیں کہ کوئی اینڈ نہیں ہے, اینڈ لیس ہے ہمیشہ کے لیے. وانها مدد ابدیہ كما جاء ذلك مصرحا به في ثلاث آیات من کتاب اللہ, اور تین آیتوں میں, قرآن کی تین آیتوں میں اس کی وضاحت ہوئی کہ یہ جو جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے رہیں گے جہنم میں, کبھی نکلیں گے نہیں. یہ بات شیخ صاحب کیوں فرمایا؟ کیونکہ احقاب, حقب کہتے ہیں لمبے عرصے کو, احقاب بہت زیادہ لمبے عرصے. تو ذہن میں بات شاید یہ نہ ٹھہر جائے, کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ لمبے عرصے بعد پھر نکلیں گے جہنم سے. اس آیت کو ان آیتوں کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے جن آیتوں میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تین ایسے آیتوں میں ذکر ہوا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے, سے کبھی نکلیں گے نہیں. یہ کون سی تین صورتیں؟ فی سورۃ النساء, فی قول تعالی, سورۃ النساء, سورۃ النساء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, ان الذين كفروا وظلموا, بشک ان لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, لم یکن لہ لیغفر لہم, اللہ تعالی ان کی مغفرت نہیں کرنی تھی, ولا لیہدیہم طریقہ, اور ان کو راہ راست کی طرف ہدایت نہیں دینا تھا, الا طریقہ جہنم, الا کہ جہنم کی طرف راستہ, خالدین فیہا ابدا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے, وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. سورۃ النساء نمبر 168-169. وفی سورۃ الاحزاب, دوسری سورۃ, سورۃ الاحزاب میں ہے, ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا, بشک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے سعیر کو تیار کر رکھا ہے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, یعنی سعیر میں, جہنم میں. لا يجدون ولی ولا نصیر, نہ ان کا کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. سورۃ الاحزاب نمبر 64-65. وفی سورۃ الجن, سورۃ الجن میں تیسری آیت, فی قولی تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں, ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا, اور جو نافرمان کرتے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورۃ الجن آیت نمبر 23. ان تین آیتوں میں ایک چیز یکساں ہے, کیا ہے کامن؟ خالدین فیہا ابدا, بارک اللہ فیکم. اب ان تین آیتوں میں ہے خالدین فیہا ابدا, ایک آیت میں آیا ہے لابثین فیہا احقابا. تو احقابا سے اگر کوئی شخص یہ لے لیتا ہے کہ ہمیشہ کہ نہیں رہیں گے, کافر بھی جہنم سے کبھی نکلے گا, تو اس نے انصاف سے کام لیا یا ظلم کیا؟ ظلم کیا. کیوں؟ کیونکہ تین آیتیں جو ہیں ان کے الفاظ اس سے زیادہ واضح ہیں. کیونکہ احقاب امدا بعیدا ومدیدا مددا طویلا, انفینیٹی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی کوئی اینڈ نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مقرر وقت ہو, دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ نہیں. پھر ایک کا معنی لینا باقی دوسرے کو چھوڑ دینا, کسی بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ نہیں. تو بنیاد کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف غلط فہمی ہے. تو جو کہتے ہیں ہمیشہ کر رہیں گے, ان کے پاس ثبوت ہے کہ نہیں؟ ثبوت کیا؟ یہ تین آیتیں ہیں. تو صرف قرآن مجید کی آیتوں کو جمع, نصوص کو جمع کیا جاتا ہے, قرآن مجید آیت ہو یا حدیث ہو, جمع کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ طریقہ رسول اللہ جماعت کا. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ جو بھی آیت مل کے اس سے اصل میں کیا کرتے ہیں, پہلے فتویٰ دے دیتے ہیں, پھر ثبوت ڈھونڈتے ہیں, نہیں ملتا جو من پسند لے لیتے ہیں, اور جو ان کے مخالف ہے چھوڑ دیتے ہیں. رسول جماعت ہمیشہ ان کا قاعدہ ہے, اصول ہے نصوص میں, دل و استدلال میں. کیا ہے؟ جس موضوع پر انہوں نے بات کرنی ہے پہلے فتویٰ نہیں دیتے, پہلے بات نہیں کرتے, پہلے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں, دلیل بینہ سامنے رکھتے ہیں, پھر ان کو آپس میں سامنے عام سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کرتے ہیں, پھر فیصلہ کرنے کے بعد پھر بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھ, اس لیے جو سلف علماء, جو سلف جماعت کے علماء ہیں, ان کے اقوال میں نور نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اہل بدعت کی بات میں ظلمت کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ بغیر دلیل کے, بغیر دلیل میں سوى الظلمات كي هوته كي هي سبحان الله. فإذا كان الله صرح في ثلاث آيات من كتابه بأن أصحاب الجنة مخلدون فيها أبدا، جب الله تعالى تين آياتهم يبني كتاب میں سے یہ بیان فرمائے کہ جہنمی جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، فَنُيَلْزِمَ أَن تَكُونَ نَارُ بَاقِيَةٌ أَبَدَ الْآبِدِينَ، تو اسے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی. جب عذاب کو ہمیشہ کے لیے رہے گا تو یہ لازم ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی. وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ، اور یہ عقیدہ السنت والجماعت کا، ان النار والجنہ، کہ جہنم اور جنت مخلوقتان، اس کو اس جملے کو انڈر لائن کر لیں، یہ عقیدہ السنت والجماعت کا جنت اور دوزخ کے تعلق سے، ان النار والجنہ بے شک جہنم اور جنت مخلوقتان دونوں مخلوق ہیں، ولا تفنیان ابدا، کبھی فنا نہیں ہوں گی. وجد خلاف یسیر بعض اہل سنت فی ابدیت النار، اور بعض اہل سنت میں سے بعض نے اختلاف کیا ہے کہ کیا جہنم ہمیشہ کے رہے گی کہ نہیں. وزعموا، انہوں نے دعویٰ کیا، انہا غیر مؤبدہ، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیشہ نہیں رہے گی. واستدلوا بحجج ہی فی الحقیقت شبہ، اور بعض ثبوت انہوں نے پیش کیے جو حقیقت غلط فہمی اور شبہات ہیں. لا دلالت فیہا لما ذہبوا الیہ، جن میں کوئی دلیل ان کے لیے نہیں بنتی. واذا قونت بالادلت الاخرہ، جب ان کو مقارن کیا جاتا، عام سامنے رکھا جاتا دوسرے دلائل کے، تبین انہو لا معمول علی المخالف فیہ ولا علی قولہ، تو جو مخالف ہے اس کے قول کو اعتبار باقی نہیں رہتا. والواجب علی المؤمن، مؤمن پر یہ واجب ہے، فرض، ان یعتقد ما دل علی کتاب اللہ دلالتا صریحہ، عقیدہ یہ ہونا چاہیے مومن کا جو دلالت اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اور صریح واضح دلالت ہے، اس پر اس کا عقیدہ ہونا چاہیے. لا تحتمل التأویل، جس میں کوئی تأویل کی گنجائش نہ ہو. والآیات الثلاث، اور جن تین آیتوں کا ہم نے ذکر کیا، التي ذکرناها كلها آیات محکم، یہ تینوں آیت محکم آیات ہیں، لا يتطرق الیها النسخ، جس میں نسخ ممکن ہی نہیں ہے. ولا يتطرق الیها احتمال، اور اس میں احتمال ممکن ہی نہیں ہے. اما عدم تطرق النسخ اليها، اور نسخ کیوں نہیں ہو سکتا، فلانها خبر، کیونکہ یہ خبر ہے. واخبار الله عز وجل لا تنسخ، اور خبر کبھی نسخ نہیں ہوتا. یاد رکھیں، ناسخ اور منسوخ ہم بات کرتے ہیں، پہلے بھی اصول فقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. نسخ کا معنی یہ ہے کہ پہلے جو موجود حکم ہے اسے ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم جاری کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وہ احکام الحاکمین ہے، اسی کا دین ہے، اسی کی شریعت ہے، اسی کا حکم ہے. ہم نے حکم کی تعمیل کرنی ہے. شراب پہلے حلال تھی پھر حرام کر دی گئی، آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے نا. جو احکام شرعیہ ہیں اس میں تو نسخ ممکن ہے، اخبار میں نسخ ممکن نہیں ہے. یاد رکھے، خبر میں نسخ ممکن نہیں ہے، حکم شرعی میں، حلال حرام میں، جائز ناجائز میں، امر نہیں میں، یہ جو ہے احکام شرعیہ ہیں، جسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، انشاء. خبر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، خبر میں خبر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے. خبر میں کبھی نسخ ہوتا ہو نہیں سکتا، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. نسخ ہوتا ہے ہمیشہ احکام شرعیہ میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، واخبار الله عز وجل لا تنسخ، وكذلك اخبار رسول صلى الله عليه وسلم لا تنسخ. اللہ تعالی کی خبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ لان نسخ احد الخبرين بالاخر يستلزم كذب احد الخبرين. جب دونوں خبریں سامنے آ جائے، ہم کہیں کہ ایک ناسخ ایک منسوخ ہے، تو ایک کو جھٹلا کر دوسرے کو ثابت کرنا ہوگا. اما تعمدا من المخبر او جهلا بالحال، یا تو خبر کرنے والا جان بوجھ کے یہ کہے گا یا اس کو حالت کا علم نہیں ہوگا. وكذلك وكل ذلك ممتنع في خبر الله وخبر رسول صلى الله عليه وسلم المبني على الوحي، اور یہ دونوں ممتنع ہیں. یعنی جب ایک شخص کو خبر دیتا ہے، پھر اسے نفی بھی کر دیتا ہے، میں کل مدینہ گیا تھا، پھر کہتا ہوں نہیں کل مدینہ نہیں گیا تھا میں، نفی ہو گئی کہ نہیں. اب دونوں میں سے ایک بات ہے، یا تو جان بوجھ کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، یا بندہ بھول گیا تھا اب اسے یاد آیا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں. اور اللہ کے فرمان میں یہ دونوں ممکن ہے، نہ جھوٹ ممکن ہے اور نہ ہی بھول ممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی خبر میں کبھی نسخ ہو نہیں سکتا، واضح ہے. کیونکہ شیخ صفرت المبنی علی الوحی، وہ وحی پر مبنی ہے. آپ السلام کا فرمان حدیث کس چیز پہ مبنی ہے؟ وحی ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ السلام فرمان میں بھی خبر میں بھی نسخ نہیں ہو سکتا. وما عدم تطرق الاحتمال فی التصریح بالابدیہ، اچھا احتمال کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہ تو میں کہتے ہیں یہ جو آیتیں تین آیتیں ہیں یہ محکم آیتیں ہیں، نہ تو اس میں نسخ ممکن ہے نہ تأویل ممکن ہے. اس لیے محکم میں دو چیزیں یاد رکھیں. کوئی نسخ کب محکم ہوتا ہے؟ جی میں دو چیزیں پائی جائیں، نہ تو نسخ ممکن ہو نمبر ایک، نمبر دو نہ تعویل ممکن ہو. اچھا نسخ ممکن نہیں پتا چلے، ہر خبر میں نسخ ممکن نہیں ہے، ہر خبر میں نسخ ممکن نہیں ہے. اچھا دوسری بات، تعویل ممکن کیوں نہیں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ ابدن کا لفظ اس میں موجود ہے، فللتصریح صراحتا بالابدیت فی الآیات الثلاث لابثین فی احقاب میں، کوئی تصریح تو نہیں ہے نا، لیکن ابدن میں تصریح ہے کہ نہیں؟ دونوں کو آمنے سامنے رکھ، کون سا محکم ہے کون سا متشابہ ہے؟ احقاب متشابہ ہے، ابدن تو محکم ہے نا، واضح ہے نا، واضح ہے کہ نہیں؟ والمهم انه يجب علينا ان نعتقد شيئا، مهم یہ ہم دو چیزیں ہمیں ماننی چاہیے. الشيء الاول، پہلی بات، وجود الجنت والنار، خلاصہ یاد رکھ لیں دوزخ و جنت کے تعلق سے کہ دونوں موجود ہیں الان اس وقت، وادلۃ ذلك من القران والسنه كثيره، اور اس کے دلائل قران سنت میں بہت زیادہ ہیں، منها اللہ تعالیٰ ان میں سے اللہ تعالیٰ فرمان وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرض السماوات والارض اعدت للمتقین، آل عمران نمبر 133. اعدت جنت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمان اعدت للمتقین، مومنوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، اعدت فعل ماضی ہے یعنی پہلے سے تیار کر دی گئی، یعنی کبھی تیار ہوگی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تیار ہوگی میں ابھی موجود نہیں ہے، بعد میں تیار ہوگی. اعدت فعل ماضی ہے، ماضی مجھول ہے، اعدت کس نے تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ خود تیار کیا ہے اور پہلے تیار کر چکا ہے، یعنی کس کے لیے؟ متقین کے لیے. والاعداد والتهيئه، وهذا الفعل اعدت فعل ماضي يدل على ان الاعداد قد وقع، وكذلك قال تعالى في النار ولا تعرف ما تجنبك تعلق واتقوا النار التي اعدت للكافرين سوره ال عمران رقم 131، اور یہ آیت پہلے گزر چکی ہے جہنم کے تعلق سے. والاعداد تهيئه الشيء، اعداد کہتے ہیں کسی کو تیار کرنے میں. والفعل هنا ماض والفعل بماضه يدل على الوقوع، جس دلالت کرتے ہیں وقوع کی ہو چکا ہے. وقد جاءت السنة الصريحة في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، ويبي ہم بیان کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا. دوسری چیز جو ہم نے یاد کرنی ہے، عقیدہ ہے ہمارا، اعتقاد یہ عقیدہ رکھنا انہما داران ابدیتان، کہ دونوں ابدی جگہ ہیں، ٹھکانے ہیں. من دخلهما وهو من اهلهما، اس انڈر لائن کر دیں، من دخلهما جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، وهو من اهلهما اور وہ ان کا اہل ہو، فانه يكون فيها ابدا، تو وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اما الجنہ، جنت کا معاملہ یہ ہے، فمن دخلها لا يخرج منها، جو داخل ہوگا کبھی نکلے گا نہیں. جنت میں قاعدہ یاد رکھنا، جو جنت میں کبھی داخل ہوگا وہ کبھی نکلے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص احسان ہے. واللہ ہماری نہ تو اعمال اس قابل ہیں، نہ ہم اس لائق ہیں، نہ ہماری سوچ، نہ ہماری شکل، نہ ہماری صورت، نہ ہمارا عمل، نہ ہمارے سارے زندگی کہ جنت کے دروازے تک ہم پہنچ سکیں، پہنچ سکے اس قابل ہم ہیں نہیں. واللہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل بھی کر دیتا ہے اور پھر اس میں کبھی نکالتا بھی نہیں، اس میں سے کبھی نکالتا بھی نہیں ہے. یعنی ایک نعیم احسان یہ ہے کہ اس کے کرم سے جنت میں جانا ہے، اور اس سے بڑھ کر انعام یہ ہے کبھی نکلنا نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر انعام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کروانا ہے. سبحان اللہ، ہم اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے، جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب بغیر عذاب کی جنت میں داخل کر دے. جیسا فرماتے ہیں، واما الجنه فمن دخلها لا يخرج منها كما قال تعالى وما بخارجين وما هم منها بمخرجين، سورة الحجرات نمبر 48 میں، 48 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جنت میں سے کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا. واما النار، جہنم کے تعلق سے، فان عصاة المؤمنين يدخلون فيها ما شاء الله ان يبقوا فيها، جو نافرمان مومن ہے، مسلمان ہے، نافرمانی کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، تو جہنم میں داخل ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ثم يكون مآلهم الى الجنه، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. كما شهد بذلك الاخبار الصحيحه، جیسے کہ صحیح خبر یعنی صحیح احادیث آئی ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقوله تعالى لابثين فيها احقابا لا تدل باي حال من الاحوال على ان هذه الاحقاب مؤمده يعني الى امد ثم تنتهي، کسی صورت میں بھی اس آیت کریمہ سے یہ معنی مراد نہیں ہوتا، یا معنی مراد نہیں ہے کہ بہت لمبے عرصے تک لوگ جہنم میں رہے گا پھر اس کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا. بل المعنى معنى يه احقابا كثيره بہت زیادہ لمبے عرصے لا نہایت لها جن کی کوئی انتہا نہیں. یعنی جو جہنمی اہل النار جو ہیں, کافر ہیں, منافق ہیں, ٹھیک ہے نا, یا مشرک ہیں, شرک کرنے والے ہیں, جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اہل ہیں, وہ تو کبھی نکلے گے نہیں. لیکن جو مومن ہے, موحد ہے, متبع سنت ہے, سلفی ہے, اہل حدیث ہے, صحیح عقیدہ صحیح منہج پہ ہے, لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے اور توبہ بھی اس نے نہیں کی دنیا میں زندگی میں, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے دنیا میں وہ مسلمان ہے اپنے اسلام سے, مومن اپنے ایمان سے, اور اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق ہے. اسے مسلمان فاسق بھی کہتے ہیں, فاسق بھی کہتے ہیں, مومن فاسق بھی کہتے ہیں. اپنی کم ایمان کی وجہ سے, ایمان کی کمی کی وجہ سے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا, اور اسے توفیق نہیں ہو کہ توبہ کرے, گناہ پر رہا, اسی پر اس کی وفات ہوئی. تو ایسا شخص جو ہے مسلمان ہے دنیا میں, اپنے اسلام سے مسلمان ہے اور اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اس کا معاملہ سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توحید و سنت کو دیکھ کے ابتداء جنت میں داخل کر دے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ چاہے اس کے عدل انصاف کرے تو اسے اتنا سزا دے جتنا وہ گناہ کر چکا ہے, اس کے بعد اسے جہنم سے نکال جنت میں داخل کر دے. پھر جب جنت میں داخل ہوگا پھر کبھی اسے نکلے گا نہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اب جہنم سے جنم میں داخل تو ہو گئے جس میں سے وہ کبھی نکلنے والے نہیں. نفى الله سبحانه وتعالى فيها البرد, لا يذوقون فيه, نہیں چکھیں گے اس میں الجنم بردا, کوئی ٹھنڈی چیز. نکرہ ہے فی سیاق النفی تفید العموم, کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی, لا بردن نہیں چکھیں گے, ولا شراب, اور نہ کوئی پینے کی چیز, پینے کو کچھ نہیں ملے گا ان کو. سبحان اللہ, نفی ہے نا, کوئی پینے کو نہیں ملے گا. ہاں ذرا سمجھے آگے, ذرا نفى الله سبحانه وتعالى فيها البرد الذي تكون به برودة ظاهر الجسم, جو ٹھنڈک جسم کے لیے باہر سے ہوگی اس کی نفی کر دی ہے. والشراب الذي تكون به برودة داخل الجسم, انسان جب پانی پیتا ہے ٹھنڈا پانی اندر سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے, ایسے چل رہا ہے باہر کی سردی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں, تو برودہ ظاہر بھی ہوتا ہے, خارجی بھی ہوتا ہے اور باطنی داخلی بھی ہوتا ہے, ٹھنڈک ظاہری بھی ہوتی ہے اور داخلی بھی ہوتی ہے. تو جہنم میں نہ تو باہر کی ٹھنڈک ہے, ٹھیک ہے نا, لا یذوقون فیہا بردا, ٹھیک ہے نا, ہر قسم کا, صرف زبان سے چکھنا نہیں ہے, کسی بھی طریقے سے باہر کی ٹھنڈک سے محروم ہے. اچھا, ولا شرابا, نہ کوئی ایسا مشروب پئیں گے جس سے ان کی باطن کی ٹھنڈک ہو. تو نفی کی چیز, شراب پینے کی نفی نہیں ہے, ٹھنڈک کی نفی کی گئی, کیونکہ شراب ہم پیتے کیوں ہیں, تاکہ ہمارا باطن اندر کے ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈک ملے. وذلك انهم العياذ بالله اذا عطشوا واستغاثوا, جب وہ شدید پیاسے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے, استغاثہ کریں گے, كما قال الله تعالى, جس اللہ نے فرمایا وان يستغيثوا يغاث بماء كالمهل, جب وہ استغاثہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے, یغاث بماء كالمهل, ان کو جو پانی دیا جائے گا, كالمهل يشوي الوجوه, يشوي الوجوه نعوذ بالله, ابلتا ہوا پانی, کھولتا ہوا پانی جس سے چہرے بھون جائیں گے, صرف جلیں گے نہیں, جس گوشت کو بھونا جاتا ہے, شوی کہتے ہیں باربیکیو کرنا گوشت کو, بھون آگ کے اوپر, استغفر اللہ العظیم, شوایا کہتے ہیں, جہاں شوایا کہتے ہیں, یشوی الوجوہ, چہرے, نعوذ باللہ من الخذلان, چہرہ کیوں کہا, پورا جسم ہوگا, چہرہ کیوں کہا, سب سے معزز جگہ ہے, جب انسان کو کوئی چیز سامنے کو پھینکتا ہے, انسان ریئیکشن میں کیا کہتا ہے, ریفلیکس, فوراً سینے کو ہاتھ کہاں رکھتا ہے, سینے پہ, پیٹ پہ, کہاں رکھتا ہے, فوراً چہرے پہ, یہ ریفلیکس ہے, انسان نہ بھی چاہے یوں پھینکو فوراً جو ہے نیند آ رہی ہے, بادشاہ کو نیند آ رہی ہے. اچھا, تو فوراً چہرے کو انسان چھپاتا ہے, چہرے سب سے معزز جگہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے ہم ذکر کس چیز کا ہے, چہرے کا ہے. بئس الشراب, بہت برا شراب ہے پینے کے لیے, وساعت مرتفقہ, اور بہت ہی برا مرتفق ہے. سورۃ الکہف نمبر 29, وهل الماء الذي كالمهل واذا قرب من وجهي شوى الوجه هل انتفع به صاحبه, ایسا پانی جو چہرے کو جلا کر بھون دے, کیا اس پانی سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ الجواب استمع قول اللہ تعالی، اس آیت کو سن لیں، وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے ان کو پانی پلایا گیا، ایسا پانی پلایا گیا حمیما، کھولتا ہوا گرم، فقطع امعاءهم، جس سے ان کی آنتیں کٹ گئیں، قطع بار بار کٹی، پیتے گئے اور آنتیں کٹتی گئیں، صرف جلتی نہیں گئی، جلتی بھی اور کٹتی بھی گئیں بار بار، اعوذ باللہ من الخذلان. اما فی ظاہر الجسم، جسم کے ظاہر میں شیخ صفرا، فقط قال اللہ تعالی خذوا فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأس من عذاب الحمیم، سورہ دخان آیت نمبر 47-48 میں اللہ فرماتا ہے ابھی سے جکڑو پکڑو اور اسے جحیم کے اندر لے کے جاؤ اور وہاں پہ کھڑا کر دو، اور اس کے سر کے اوپر سے حمیم کو گرا دو. سبحان اللہ، کھولتا ہوا پانی سر پہ ڈالا جائے گا، اندر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے، چہرہ بھی جل جائے گا اور اندر سے آنتیں بھی کٹ جائیں گی، اور اوپر جسم جو ہے کیا عذاب ملے گا، اوپر سے کھولتا ہوا اور پانی، کیونکہ نہ تو ظاہری ان کو سکون ہے نہ باطنی کوئی سکون ہے، جلنا ہی ہے، اندر سے جلیں گے باہر سے بھی جلیں گے. وقال تعالی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود، سورۃ الحج آیت نمبر 19-20، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے جو کچھ پیٹ میں ہے وہ پگھل جائے گا اور ان کے جلد بھی پگھل جائے گی. ان للہ و انا الیہ راجعون، کتنی بڑی مصیبت ہے، یعنی آنتیں کٹ جائیں گے پھر پگھل جائیں گی، اور یہ جلد جو ہے اس پانی سے بالکل پگھل جائے گا سحر، اور یہ نہ سمجھے کہ بس جان چھوٹ جائے گی. بدلناہم جلوداً غیر حلی عذوق العذاب، یہ جلدیں پھر بابر تبدیل ہوں گی تاکہ تجدید ہو عذاب کی. ان للہ و ان الیہ راجعون. فمن کان کذالک فانہم لا یذوقون فی بردا ولا شرابا، جو اس حالت میں ہو نہ تو پھر وہ چکھیں گے کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی شراب. سچ بات ہے کہ نہیں؟ بعض وہ پریشان ہو رہے تھے، وہ پئیں گے تو صحیح کھولتا ہوا پانی تو پئیں گے نا. انسان پانی پیتا ہے فائدے کے لیے نقصان کے لیے؟ فائدے کے لیے، تو جو نقصان کے لیے ہو تو مطلب پینا ہی نہیں ہے، یعنی نہ پینے کے برابر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یطفو حرارت بطونہم، وہ ایسا نہیں ہوگا پن جسم کو پیڑ کی آگ بجھا دیجئے. ومن تدبر ما فی القرآن والسنت من الوعید الشدید لأهل النار، جو کہ تدبر کرتے قرآن و سنت میں جو شدید وعید آئی ہے جہنمی کو لیے، فإنه کما قال بعض السلف، تو یقین جیسے بعض سلف نے کہا، عجبت للنار، یتعجب ہوا آگ پر، جہنم کی آگ پر، کیف ینام حاربها، کہ اس سے دور ہونے والا، دور دوڑنے والا، اسے نیند کیسے آتی ہے، یعنی سو کے وقت کیسے ضائع کرتا ہے وہ، جسے پتا ہو کہ جہنم بھی موجود ہے جس میں عذاب ہون ملنا ہے، یقیناً عذاب ملنا ہے نافرمانوں کو، اور میں سو کر وقت ضائع کر رہا ہوں. عجبت للنار، مجھے تعجب ہوا آگ پر، کیف ینام حاربها، اس سے جو دور رہنا چاہتا ہے اسے نیند کیسے آتی ہے. وعجبت للجنہ، انہیں تعجب ہوا جنت پر، کیف ینام طالبها، اس کا طلب کرنے والے کو نیند کیسے آتی ہے. سبحان اللہ، یعنی اگر ہم یقینا جنت و دوزخ پر ہمارا ایمان ہو، تو ایمان ہو جیسے کہ ایمان اللہ نے کا حق ہے، تو ہماری نیندیں اڑ جائیں. اننا لو قال لنا قائل، اگر ہمیں کوئی شخص یہ کہہ دے، ان لکم فی اقصی الدنیا قصورا، ذرا غور سے سنیں، مثال بڑی پیاری مثال ہے، اس پہ درس ختم کرتے ہیں. اننا لو قلنا، اننا لو قال لنا قائل، اگر ہم کوئی شخص ہمیں یہ آ کے خبر دے، یہ کہے کہ بے شک تمہارے لیے، فی اقصی الدنیا قصورا، دنیا کے کسی دور دراز کنارے میں، کونے میں، بہت بڑے بڑے محلات ہیں، وہ انہار دریا ہیں، وہ زوجات اور بیویاں ہیں، ایک نہیں زوجات ہیں، بیویاں ہیں، وہ فاکہت اور پھل ہیں، لا تنقطع عنا ولا ننقطع دونها بل یہ ابد العابدین، یہ سارے مزے جو ذکر کیا گیا ہے مل رہے ہیں فلانی جگہ پر، ہے بہت دور، دور دراز ہے، بہت دور ہے، کسی کونے میں ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ سارے چیزیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی، منقطع نہیں ہوں گی. جیسا فرماتے ہیں، ہم کیسے چل کے جاتے ایسی جگہ کی طرف، لکنا نسیر علی احداب اعیننا لیلا و نہارا، ہم پاؤں کے بل نہیں چلیں گے، اپنے پلکوں کے بل چلتے جائیں گے دن اور رات کو ایک کرتے ہوئے. سچ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. لنصل الى هذه الجنه التي بهذا النعيم العظيم, تاکہ ہم اس جنت کو پانے جس کی یہ نعیم عظیم ہے. ولت نعیم و دائم لا ينقطع, جس کا نعیم ہمیشہ ہے جو کم منقطع نہیں ہوتا. یعنی دنیا کی یہ چیزیں جو ہے ہم چھوڑ کے جائیں گے, اصل جنت کو دیکھیں جو ہمیشہ کے لیے ہے, اس کا نعیم منقطع کبھی نہیں ہوگا. وہ شباب و ساکن ہے دائم لا يهرم, جس میں جوانی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ صحت و دائم ليس فيها سقم, جس میں صحت بھی ہمیشہ رہیں, جس میں کوئی بیماری نہ ہوگی. وانظر الى الناس اليوم يذهبون الى مشارق الارض ومغاربها, آج لوگوں کی طرف دیکھیں, دنیا کے مشرق و مغرب کا سفر کرتے ہیں. کیوں؟ لینال درہما او دینارا, صرف دینار درہموں کو پانے کے لیے. قد يتمتعون بذلك وقد لا يتمتعون به, اور اس درہم اور دینار کو پانے کے بعد اسے مزے لے بھی سکتے ہیں, فائدہ اٹھا بھی سکتے, فائدہ اٹھا اور فائدہ نہیں بھی اٹھا سکتے. بعض لوگ ملٹی ملینئر ہیں, ڈھنگ سے کھا نہیں سکتے, پھیکا کھاتے ہیں, پھیکا پیتے ہیں. ان کو ڈاکٹر نے بہت سارے نعمتوں میں سے صرف ایک چھوٹا سا رکا دیا ہوا ہے, اس نے اس رکے کی تعمیر ہے, صبح شام اس نے یہ کھانا کھانا ہے, کیونکہ اس کا جگر اپنا نہیں ہے, ٹرانسپلانٹ کیا ہوا ہے, کسی گردے اپنے نہیں ہیں, اس کی خاص ڈائٹ ہے. کوئی دل کا مریض ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, دنیا اس نے سارے دنیا سے محنت کرتا رہا, ساری زندگی دن رات ایک کر کے خود مزے لے سکا, اس کو کچھ فائدہ اس دنیا سے کچھ نہ ہوا. اس کے بعد میں آنے والے وہ پھر اچھا, اگر صحت مند بھی ہے, یہ ملینز کی طرف دیکھتے ہیں, اتنی بڑے فیکٹریاں ہیں, بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, بیویاں ہیں, بچے ہیں, جتنی بڑی خوشی ہو عید کے دن کے کوئی بھی دن لے لیں آپ, اس خوشی کو ایک غم فوراً ختم کر دیتا ہے. کیا غم ہوتا ہے؟ یہ سب چھوڑ کے جانا ہے, اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے. ارے ابھی اگر مر گیا تو سب چلی جائے گی, فوراً ایک لمحے میں چلی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا, تو یہ غم بھی باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ, پہلے سے یہ ہمیں خوشخبری سنا دی گئی کہ جنت میں قدم رکھنے سے ہی کوئی غم باقی نہ رہے گا اور ہمیشہ کی خوشی ہے. فما بالنا نقف هذا الموقف من طلب الجنه, پھر عجب بات ہے ہماری کہ ہم جنت کو پانے کے لیے ہمارا یہ حال ہے, یہ ہمارا موقف ہے. وهذا الموقف من هرب من النار, وهي موقف جهنم سے دوری اختیار کرنے کے لیے. نسأل الله ان يعيذنا واياكم من النار, امين رب العالمين. اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو جہنم سے پناہ دے. ويجعلنا واياكم من اهل الجنه, اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو, حضروں سامعین کو بھی اہل جنت میں سے شامل کر دے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.